27 جنوری 2017 جمعے کی بعد کی مجلس میں ترجمان اکابر عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا بنگلہ اشعار ڈاک چھ آمائے مدینہ پکار رہا ہے مجھے مدینہ حافظ رقیب الحسن کی آواز میں مکمل ہونے کے بعد اشعار پڑھنے سننے سنانے کے متعلق حضرت نے بہت ہی قیمتی نصیحت فرمائی. اکابر و اسلاف کا رجحان بہت ہی جامع انداز میں ذکر کیا ہے اور ہی بات رفتہ رفتہ اصلاح تبلیغ پر ایک زبردست بیان ہو گیا ہے جو پیش خدمت ہے. حضرت نے فرمایا ایک ہی اشعار ایسا ہے جیسا کہ کئی لاکھ اشعار سنا, بس حق تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو خوب خوب نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خوب خوب نصیب فرمائے. میرے شیخ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار بہت پڑھا جاتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, مدینہ شریف کی محبت میں اشعار خوب پڑھے جاتے تھے. حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہاں سن رہے ہو, ہم بھی اپنے اکابر کی مجلس میں اسی طرح اللہ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار بہت سنتے تھے. یہ ہمارے اکابرین کے ذوق روح ہے. حضرات اکابرین کا ذوق اس طرح کا رہا. حجت الاسلام حضرت قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اللہ کی محبت میں بہت اشعار ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اشعار پڑھے جاتے تھے. حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایشیا کے نامور محدثین میں گنے جاتے تھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی ان سے پوچھا, اس مجلس میں ہم بھی موجود تھے, کہ کیا آپ نے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ اس وقت حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں میں نے خوب دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بے خودی کے ایک عالم میں مست ہو کے اشعار سناتے تھے, اور پورا مجمع جھوم جھوم کر ان کا اشعار سنتا تھا. اللہ کی محبت نظم میں پیش کیا جائے یا نثر میں, سبھی اللہ کی محبت ہے. اللہ کی بندگی تو پورے اللہ ہی کی بندگی ہے. صحابہ اکرام میں بہت شعرا ادبا گزرے ہیں, اس لیے جو حضرات شعر گوئی کو سنت و شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں, خلاف ہونا خیال کرتے ہیں, ان کے پاس شریعت کا صحیح علم نہیں ہے, دین کے متعلق صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے دین علماء دین سے حاصل کرنا چاہیے, جنہیں حق تعالیٰ نے قرآن و سنہ کا علم عطا فرمایا ہے اور ان کے پاس قرآن و سنہ کا صحیح علم موجود ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ صرف عالم ہونا کافی نہیں, عالم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ سے تربیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ کوئی انجینئر صاحب فارمولا انہوں نے یاد کر لیا, لیکن کسی ماہر انجینئر کے ہاتھ سے ان کی تربیت نہیں ہوئی, پریکٹیکل اور تجربے کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے, تو وہ یقیناً ایکسیڈنٹ کرے گا, وہ تو ڈوبا کے رکھے گا سب کو. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے, بنگلہ دیش ضلع نارائن گنج میں ایک 5 منزلہ بلڈنگ ایک انجینئر صاحب کی نگرانی میں تیار ہوئی, اور چند ہی روز کے بعد پورا بلڈنگ ایک دم الٹ گیا. وہ تو ایک انجینئر ہاتھی کا بلڈنگ ہے. اسی طرح صرف زبانی ڈاکٹر ہونا کافی نہیں, علم صرف ذہن میں مستحضر ہے, اس پر پریکٹس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے. یعنی تھیوریکل علم کافی نہیں, پریکٹیکل علم کی ضرورت ہے. پریکٹیکل علم ہونا بھی ضروری ہے. یہ ڈاکٹر حضرات کتنی محنت اٹھا کر MBBS पढ़ते हैं, MBBS तक तो जान कितनी खपानी पड़ती है, इसके बाद फिर कई साल तक इंटर्नी करने पड़ते हैं कि पुराने जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ रह रहकर, उनके करीब रहकर मरीजों के तशखीस किस तरह वो करते हैं, किन किन अमराज के किस तरह की तशखीस वो करते हैं, ये अमली मश्क साथ रह के उनको करना जरूरी होता है। जो प्रोफेसर होते हैं वो मरीज के मर्ज पर अपने तवील तजर्बे की रोशनी में उस पर तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं, अमली मश्क उन्हें कराते हैं। फिर बाद में चलकर ये तलबा भी माहिर डॉक्टर हो जाते हैं। इसी तरह जो सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, सुन रहे हैं आप हजरात, क्या ये सिर्फ रवाजी एक बयान समझते हैं आप हजरात? इसे रवाजी बयान करने की आदत मुझे कतान नहीं है। पूरे मुल्क में जो हम सफर करते हैं ये बयानबाजी के लिए हम कतान सफर नहीं करते। मुल्क और बैरून मुल्क में जो हम सफर करते हैं तो ये नहीं कि बस अपने अपना बयान मकसद है, बल्कि अकाबिर उम्मत जो दीन पेश करके गए हैं उसे अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हक ताला रहम फरमा दे। एक बड़े आलिम जो बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं और हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद से वो दौरे से फारिग होके आए हैं, बड़े आलिम हैं, मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनको मैंने बहुत दिन तक देखा और बारहा देखा कि जब भी वो मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उनके दाएं हाथ में जूता है। अब जूता ये दाएं हाथ पे लेना सुन्नत है या बाएं हाथ में? बाएं हाथ में लेना सुन्नत है नहीं, जूता वो आराम से दाएं हाथ ही से पकड़ते हैं। हर मर्तबा बारह मैंने ऐसे ही देखा। मजीद यह है कि वो हमेशा मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो बाएं पैर से वो दाखिल होते हैं, पहले बाया पैर रखते हैं मस्जिद के अंदर। अब मस्जिद में पहले दाएं पैर रखना चाहिए या बाएं पैर? हालांकि मैंने इनको हमेशा बाएं पैर से ही मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा। गौर कीजिए, एक भूल तो एक ही है, सौ तो नहीं है, लेकिन आलिम को तो अपना इल्म के तकाजे पर चलना चाहिए। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ऐ उलमा इकराम, मैं आप हजरात के इल्म की दिल के गहराई से कदर करता हूँ, लेकिन जब तक तुम किसी कामिल अल्लाह वाले के हाथ में खुद को सौंपोगे नहीं, उनके हाथ में अपनी तरबियत नहीं कराओगे, तब तक तुम्हें इंसानियत नसीब नहीं होगी, अल्लाह वालों की जिंदगी नसीब नहीं होने का। मैंने अपने बड़ों और बुजुर्गों का तरबियती रंग देखा के किसी आलिम को एकदम बराह रास्त उसको आर दिला के उनकी इस्लाह का तरीका नहीं अपनाते, बल्कि मुनासिब मौका महल देखकर उनका मकाम की रियायत करके उनकी कमी खामी की और कोताही को दूर करने की फिक्र करते थे। तो मैं भी अपने बड़ों के इत्तिबा में उनके लिए मुनासिब मौके का इंतजार में रहा। वो तो अपने दारुल इफ्ता के सदर हैं। एक दिन मैं उनके दारुल इफ्ता में मैं पहुंच गया और बिलकस्त पहुंचा। हमारा आपस का तारुफ बहुत ही करीबी है, वो भी हमसे मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत के साथ पेश आता हूँ। आपस के इकराम और ताजीम का मामला खूब है। बड़े मुफ्ती साहब है वो, उम्र में हमसे बड़े हैं। खैर जो भी हो, जो भी है, मैं उनके दारुल इफ्ता में पहुंच गया जहां से वो फतवा जारी करते हैं। बैठते ही जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुफ्ती साहब, एक मसले का जिक्र करना चाह रहा था, आप जैसे उसे मालूम होने से हमें भी मजीद इत्मीनान हासिल हो जाता है, और वो ये है कि जूता दाएं हाथ में लेना या बाएं हाथ में लेना है। तो एकदम बोल पड़े, यार मौलाना ये मसला भी आपको मालूम नहीं, जूता दाएं हाथ में क्यों ले, जूता तो बाएं हाथ में लेने की चीज है, जूता तो बाएं हाथ में लेना सुन्नत है, मौलाना आपको ये मसला भी मालूम नहीं, कैसी बात करते हैं आप। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, लेकिन अगर कोई दाएं हाथ में उठा लिया है, ले लिया है, ले रहे हैं तो क्या है? तो कहने लगा, है मौलाना ये सुन्नत के खिलाफ है, ये क्यों लेगा वो। मैंने उनसे कहा कि हाँ, बाज लोग ऐसा खिलाफ कर ले तो उन्हें कहना या नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ कि आपका ये अमल जो है सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कहिए, जरूर कहिए, सुन्नत तो सुन्नत ही है। हमारी बातचीत जोहर से पहले का वाकया है। दारुल इफ्ता के सामने खुला मैदान है, उसके बाद ही मस्जिद है। जोहर की नमाज यहीं पर वो भी अदा करेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। میں بھی ادا کروں گا. میں نے سوچا کہ اب یہ موقع ان کا بھی ہے میرا بھی ہے. پھر میں نے دوسرا مسئلہ اٹھایا کہ مفتی صاحب یہ مسجد میں دخول کے وقت میں بائیں پیر سے داخلہ یا دائیں پیر سے. تو وہ کہنے لگے یار مولانا آپ تو عجیب بات کہتے ہیں, مسجد میں بایاں پیر سے کیوں داخل ہوگا, دائیں پیر سے داخل ہوگا, دائیں پیر پہلے رکھنا یہ تو سنت ہے. میں نے کہا کہ اگر بائیں پیر پہلے رکھ دے یا کیوں ایسا کرے گا. میں نے کہا کہ جزاک اللہ مفتی صاحب میں آپ کے حوالے صاحب میں کہوں گا, یہ کہنے لیے میرے آسان ہو گیا ہے. اب مفتی صاحب تو بہت شدت کے ساتھ کہتے رہے کہ یہ بالکل خلاف سنت ہے. اس کے بعد مفتی صاحب کہنے لگے کہ چلیے مسجد کی طرف. تو اب دونوں چل رہے ہیں, وہ آگے آگے اور میں تھوڑا قصدن پیچھے چل رہا ہوں. بس مسجد کے سامنے جو ہی پہنچے جوتا اتار کے دائیں ہاتھ میں انہوں نے اٹھا لیا. وہ تو میرے ایک دم سامنے ہیں اور ایک دم ڈائریکٹ دائیں ہاتھ میں, اور وہ جب چلتے ہیں تو تھوڑا تیز تیز چلتے ہیں, جیسے وہ قد آور ہے ویسے چلتے بھی ہیں تیز تیز. ان کے پیچھے چلنا بھی دشوار ہوتا ہے. بس وہ تیزی سے آگے بڑھے اور ایک دم بائیں پیر مسجد کے اندر رکھ دیا. اب یہ مسئلہ ایسا ہوا کیوں, اتنے میں حضرت کے ایک دم سامنے پہلی بار ایک نیا آدمی جو آ کے بیٹھا وہ بول پڑا کہ ہاں وہ عادت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اس مسئلے کو چونکہ حضرت ہی نے اٹھایا سمجھانے کے لیے اور اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے, اتنے میں چونکہ نیا آدمی ایک دم بول پڑا تو اس پر حضرت والا دامت برکتہم نے یوں تنبیہ فرمائی, ارے بھائی اتنا بڑا مجمع اور کوئی آدمی نہیں رہا جواب دینے کے لیے, کب سے آنے لگے یہاں, آتے ہی شاہ صاحب بن گئے, یہاں آؤ تو کھٹ سے زبان نہ کھولنا. بچے پہلے خاموش رہا کرتے ہیں, ان کی زبانیں بند رہتی ہے, سنتے ہی رہتے ہو اور ایک لمبی مدت تک سنتے سنتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کی زبان کھول دیتا ہے. اس سے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ بچوں جیسے خاموش رہنا سیکھو پہلے. جہاں دین سیکھنے کے لیے جاتے ہو وہاں پہلے خاموش رہنا سیکھو, زبان پر قدغن لگا کے رکھو, پھر ایک زمانہ آئے گا کہ حق تعالیٰ زبان کھول دیں گے. پہلی فرصت میں اول وہلے میں کسی کا زبان کھول دینا اس آدمی کا برباد کرنا ہے. سدھار پیدا ہونے سے پہلے, صحیح اور غلط سمت کے اندر تمیز پیدا ہونے سے پہلے, مشرق و مغرب کی تمیز پیدا ہونے سے پہلے, اگر انہیں سب کچھ سکھا دیا جائے تو سمت مخالف مشرق کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. کیا بات نہیں سمجھ پا رہے, یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں. پہلا نمبر پہ وائز بنا دینا یہ سنت کے خلاف ہے. پہلا نمبر پہ دین سکھاؤ, اگر ان کے اندر دین پیدا ہوگا پھر حق تعالیٰ جب زبان کھول دے گا تو پھر ان کے زبان سے دین ہی نکلے گا. جب اندر گوبر ہی گوبر ہے تو اس وقت زبان کھلے گا تو زبان سے گوبر ہی نکلے گا, گوبر ہی گوبر نکلے گا. کیا ہے یہ طریقہ, اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بھئی تم دوران گفتگو بول کیوں پڑے, سب تم نے خربتا کر دیا, بس جلدی آئے اور ایک دم سامنے آ کے بیٹھ گئے, بے اصولی کرتے ہو. اتنے سارے لوگ یہاں پر خاموش بیٹھے ہیں, تمہیں کہنے کی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ تو میں اس مفتی صاحب کے سلسلے میں کہنے جا رہا تھا کہ ان کے ایسی حالت کیوں ہوئی. ان کے پاس علم تو وافر ہے, ان کے پاس علم تو وافر مقدار میں ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے, اس کے مطابق عمل ان کا ہے نہیں. ایسا کیوں؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے, کسی اللہ والے کی صحبت اور تربیت جن کو نصیب نہ ہو ان کے علم اور عمل کے درمیان تکلیف دہ حد تک دوری رہتی ہے. علم ایک جگہ پر ہے, عمل ایک دوسری جگہ پر ہے, ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی. علم اور عمل میں ایک دوسرے سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا. عمل والے عمل میں مشغول ہیں اور علم والے علم لے کر مصروف ہیں. ایسا عالم کی اصلاح کون کرے گا جو بخاری شریف پڑھاتا ہو, فتویٰ عالمگیری سے, فتویٰ شامی سے بڑی بڑی کتابیں کھول کھول کر, اردو کتاب دیکھ کر نہیں براہ راست عربی کتاب فتویٰ کی کتاب کھول کر وہ فتویٰ دیتے ہیں. اتنے بڑے عالم کے ایکسیڈنٹ کی اصلاح کون کرے گا؟ ہاں کسی کامل اللہ والے کے سامنے اگر خود کو یہ پیش کر دے, حوالہ کر دے, تب وہ ان کو گرفت کر سکیں گے, کہہ سکیں گے کہ آپ سے یہ کمی ہو رہی، اس طرح کی کمی آپ سے سرزد ہو رہی ہے، آپ اسے اس طرح کے صحیح فرما لیں، صحیح کر لیجیے آپ۔ ہر کوئی اگر انہیں کہہ دے تو وہ مانیں گے نہیں، ماننے کے بجائے رسہ کشی شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک دلیل سن لیجئے، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اکابر نے یوں سکھایا، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ صرف حق تعالیٰ کے شاہی دربار کے ادب ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ میں کھڑے ہونے کی یہ سنت نہیں ہے، اس طرح کا کھڑا ہونا سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تب یہ حق تعالیٰ کا اسپیشل دربار ہے، یہاں پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا۔ اقامت شروع ہو رہی ہے تو سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ سب اٹینشن حق تعالیٰ کا دربار کا آغاز ہو رہا ہے، سب تیار ہو جاؤ۔ اقامت کہنے کا مطلب تیار ہو جاؤ۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ دیں گے تو یہ دربار اسٹارٹ ہو جائے گا، اس وقت سے اب نہ بولنے کی اجازت ہے نہ اور کوئی کام، سب جائز کام اب ممنوع ہو جائے گا، کھانا ممنوع، پینا ممنوع، بات کرنا ممنوع، پشت کی طرف چہرہ پھیرنا ممنوع۔ دربار شروع ہونے سے پہلے جو جائز رہا اب سب ممنوع ہو گیا، یہ ہے اسپیشل دربار، تعالیٰ کا خاص دربار۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت حق تعالیٰ ایک دم سامنے رہتا ہے، بندے کے ایک دم سامنے، اس لیے اس وقت کچھ بھی نہ بولنا، تمام شاہوں کے جو شاہ ہے ان کے سامنے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا پینا ہر طرح کے کام اب ملتوی ہے، صرف حق تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مشغول رہنا ہے۔ آپ اچھے ہیں، وہ واہ واہ آپ تو کتنے اچھے ہیں، آپ کی آپ بہت ہی عظمت والا ہے، آپ پاک ہیں، آپ سے میرا تعلق بڑا گہرا ہے، آپ ہی کی بات میں مان کے چلوں گا، اس کے باہر میں نہیں جاؤں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں، ایک دم پکا وعدہ، بس حق تعالیٰ ہی کو لے کر ایک دم مشغول، یہاں پر اور کوئی کام ہی نہیں۔ کوئی بھی عالم دین ہو اگر کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق ہو پیدا کر لے تو انہیں بھی دین کی اس طرح کی فہم نصیب ہوتی ہے، علم بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح کے کسی بڑے کا سایہ اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ان کو کچھ غلطی سے واقف کرائے تو پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی گنڈریا کی جو بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ہمارے ایک پیر بھائی بہت ہی بااثر حاجی صاحب ہیں، وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کو گئے۔ اس مسجد کے ایک مصلی بہت اونچے عہدے کے ہیں، وہ اب ریٹائرڈ ہو گئے، سرکاری اعلی افسر ہے وہ، یہ دونوں آزو بازو کھڑے ہیں نماز میں۔ اب وہ افسر صاحب اقامت جو ہی شروع ہو گئی تو وہ ہاتھ یوں باندھ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اقامت کے وقت ہاتھ نہیں باندھنا ہے، ہاتھ چھوڑ کے رکھنا نیچے کی طرف، جب امام صاحب اللہ اکبر کہے تو اس وقت ہاتھ باندھنا ہے۔ اب دربار شروع، اب ہاتھ باندھ لو، ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، ادب کے ساتھ کھڑا رہو، سراپا ادب، کمپلیٹ ادب، ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ وہ جو افسر صاحب ہے اپنے محلے میں ان کا بڑا روب دبدبا ہے اور پرانا زمانے کے بہت اعلیٰ عہدے کے وہ افسر ہیں، سرکاری افسر ہیں۔ تو ہمارا جو پیر بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس افسر صاحب کے دونوں ہاتھ یوں پکڑا اور یوں ہٹا کو ایک دم کھول دیے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے پاس اگر کوئی یوں کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ لیتا تو یوں اپنے ہاتھ پکڑ کر کے دونوں ہاتھ ان کے ایک دم کھول دیتے تھے۔ وہ منظر ان کو یاد رہا، ذہن میں بیٹھا تھا، وہ یہ بھی ان کا بھی ہاتھ انہوں نے اسی طرح ایک دم چھڑوا دیا، کھلوا دیا۔ وہ افسر صاحب تو ایک دم آگ بگولا ہو گئے کہ کون ہے آپ، ایسا کیوں کیا آپ نے، ادھر تو نماز شروع ہونے کو ہے اور یہ برس رہے۔ امام صاحب تھے مولانا معراج صاحب، بہت اچھے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ بہت پرانا امام ہے، خطیب ہیں۔ انہوں نے بیچ میں دونوں کی روک تھام کی کوشش کی اور کہا کہ ٹھیک ہے اب نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ وہ میرے شیخ کے مرید ہیں، وہ اپنے شیخ سے، ہمارے شیخ سے یوں سیکھا ہے کہ اقامت کے دوران ہاتھ نہیں باندھ کے رکھنا چاہیے، انہیں اور ذرا حسن اسلوب خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا تھا. اس وقت اس طرح کر دینے سے آپ کو ذرا تھوڑا آنیزی ہو گیا ہے. آپ اس کا دل میں نہ رکھیں, ایسے مائنڈ نہ کریں. امام صاحب نے ان کے مائنڈ کی چینجنگ کی فکر کیا ہے. اس کے بعد سے امام صاحب کے زبانی میں نے سنا ہے کہ وہ افسر جو ہی وہ نماز کو کھڑے ہوتے اور ادھر اقامت شروع ہوتی تو ان کے اپنے حسب عادت تو ہاتھ خود بخود بند جاتا تھا, اور جو ہی وہ بات یاد آتی ایک دم اپنے خود ہی سے دونوں ہاتھ ایک دم جھٹک کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. پھر بعد میں جب جماعت میں شریک ہوتے تو پھر وہی اقامت شروع, وہ ہاتھ باندھ لیے, پھر یاد آتا تو ایک دم شدت کے ساتھ ہاتھ جھٹک کے خود ہی ہاتھ کو چھوڑ دیتے تھے. اپنا ہاتھ ایک مرتبہ وہ خود ہی باندھ لیتے تھے اور پھر ایک جھٹک کے چھوڑ بھی دیتے تھے. بس عادت پڑ گئی ہے. اب جس آدمی نے جس صاحب نے ان کو یہ غلطی ان کو متنبہ کیا ہے, اور بھائی ان کے نام بھی کہہ دوں, یہ حاجی افسر الدین ڈھالی صاحب ہیں. نام ذکر کر دینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ کو پیارے ہو گئے وہ, جنت میں ان کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بس وہ تو جسہ بے قدر حصہ لحیم شہیم تھے, داڑھی بھی ماشاء اللہ ایک دم چہرہ بھر کے تھی, ماشاء اللہ کیا کہنا. اگر کسی کے چہرہ بڑا ہو اور داڑھی بھی گھنی اور بہت ہو, اس آدمی کو دیکھنے میں بادشاہ معلوم ہوتا ہے. اب یہ آدمی تو شریف آدمی ہے, تعلیم یافتہ ہے اور بہت ہی پاورفل آدمی ہے, باثر ہیں. پہلی نگاہ میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی بڑے آدمی ہیں. اس کے باوجود وہ ایک صحیح بات کو کیوں نہیں مان پائے تھے, وجہ یہ ہے کہ ان کی بات یہ ماننے کی فیصلہ نہیں کیے تھے دل میں. ان کی اصلاح میں مان لوں یہ فیصلہ ان کے دل میں تھا ہی نہیں. یہ خود کو ان کے ہاتھ میں سونپا نہیں کہ میری کوئی کمی خامی کو دیکھ لے, کوئی لغزش دیکھ لے تو آپ اسے سدھار دے, جس طرح چاہے آپ مجھے تربیت فرمائیں. اور اسی لیے اپنے سر پہ کسی دینی مربی رکھنا چاہیے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, اسی لیے کسی شیخ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. اور شیخ اپنے مرید کے اوپر بہت پاور فل ہوتا ہے کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا, اسے صحیح کر لو, اسے اس طرح کرو, اسے اس طرح کرو. جیسا کہ میدان مصطلفہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سگا چچازاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. ایک حسین عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق مسئلہ پوچھنے آئی تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو گھور کر دیکھنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اس طرح کی بات کا پتہ چلا تو فوراً ان کے سر پکڑ کے ایک دم گھما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور رہا اس وقت. ہر صحابی نبی کے سامنے ایک دم کامل تفویض کا معاملہ فرماتے, کامل تفویض کا برتاؤ کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر صحابی کا شیوا رہا کامل تفویض, پوری طریقے سے اپنے آپ کو سونپ دینا ہے. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, آپ اپنے چچیرے بھائی کو اس طرح گردن پکڑ کے گھما دیے, کیا بات ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھور کر عورت کو دیکھا تو یہ گناہ کی بات ہے, تو میں گردن پکڑ اس کو گھما دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اس طرح اس کے گردن پکڑ کر جو گھما دیے ہیں, ہم اگر کوئی راستے میں کسی کو اس طرح گردن پکڑ کے گھما دے تو وہ مان لے گا یا فوراً ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی؟ اگر وہ چشمہ والا اگر ہے کہ چشمہ بھی پہنے اور اسلام پور کے تاجر بھی ہو اور میرے ساتھ لڑتے بھی ہو, لگے گی کہ نہیں لڑائی؟ کہ اگر تم بکرم پور کے ہو میں بھی بکرم پور کا ہوں, جھمیلا لگے گا کہ نہیں؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب یہ کسی کے ہاتھ میں سونپ دے گا. بھائی اگر تم کسی سے کہو کہ بھائی لنگی اٹھاؤ, ٹکنے کے نیچے ہے تمہاری لنگی, تو یہ اگر اپنے سر پہ کوئی مربی رکھے دینی زندگی حاصل ہونا تب آسان ہو جاتا ہے. کسی کو مان لینے سے دینی زندگی حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے. اور جب تک کوئی آدمی خود کو کسی کے حوالہ نہ کر دے, اس کی اصلاح اور سدھار پیدا ہونے کی راہ کسی بھی طریقے سے کھلتی ہی نہیں. ہر جو ہوا ہوا، جتنا ہوا ہوا، نہ ہوا تو نہ ہوا، اور اسی میں موت آ کے اسے دبوچ لیتی ہے اور اسے قبر تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ سب لوگ جو کہتے پھرتے ہیں کہ اصلاح تعلق کا کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ کے دین سے وہ کوسوں دور پڑے ہوئے ہیں۔ معلم دین، دین کا استاد کیسے ہو جائیں گے جب تک وہ، جبکہ وہ دین ہی سیکھا نہیں؟ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے زبردست محدث عالم، وہ اپنا اصلاحی تعلق قائم کیے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تم مولوی صاحب کیا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کے ہو گئے کیا؟ بڑے ہو گئے، آگے نکل گئے؟ تم ڈاکٹر صاحب ہو کیا؟ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، بڑے ہو گئے ان سے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلا اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آخر عمر میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ تو بڑے تھے اور اپنے بڑے کے سامنے خود کو حوالہ کیا ہے، کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی کہیں بھی بخاری شریف، ترمذی شریف کا کوئی بھی درس دے رہے ہیں، اکثر و بیشتر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بنگلہ دیش، برما، پاکستان، لندن، امریکہ، ان میں جو شیخ الحدیث ہے، محدث ہیں، ان میں تقریباً یا کہہ لیجیے اکثر و بیشتر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے شاگرد ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش کے مشہور عالم، ایشیا کے عظیم محدث حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب بھی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ہاٹ ہزاری جو بنگلہ دیش کے مشہور دینی ادارہ ہے، اس کے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد رہے۔ یہ اپنے زمانے کی، یہ دونوں ایشیا کے عظیم محدث گزرے ہیں، دونوں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا درس پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، شہرا آفاق تھا، ایسے اونچے پائے کے جلیل القدر محدث حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے سامنے ایک دم مٹے ہوئے تھے۔ شیخ کے سامنے خود کو مٹانا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے اپنا انا فنا ہوتا ہے، ورنہ تو علم جتنا بڑھتا ہے، دین کی بات جتنی بولنے کی توفیق ہوتی ہے، واز نصیحت کہنے کے جتنا زیادہ موقع ملتا ہے، اندر اندر سے اتنا ہی کبر ابلنے لگتا ہے۔ امنڈتا وہ کبر آخر اسے جہنم کی طرف دھکیل کر رکھتا ہے۔ اسی لیے اس لعنتی زندگی سے حفاظت کے لیے کسی کو بطور شیخ اپنانا یہ نہیں کہ صرف مستحب بلکہ بالکل فرض ہے۔ کسی کو شیخ پکڑنا یہ بالکل فرض ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ فرض کا موقف علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ایک امر واقعی ہے کہ جب تک کوئی خود کو کسی شیخ کامل کے سامنے حوالہ نہ کر دے، تب تک اس کی اصلاح ہوتی ہی نہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش کے حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست اونچے پائے کے عالم تھے، وہ دارالعلوم دیوبند سے ہر جمعرات کو 18 میل پیدل چل کے تھانہ بھون پہنچتے تھے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے مجلس میں شرکت کے لیے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے۔ جمعے کو پھر 18 میل پیدل چل کے واپس دارالعلوم میں پہنچ جاتے تھے۔ وطن سے گئے تو پھر واپس لوٹے نہیں وطن کو، ان کے والد صاحب ان کی دینی تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ بہت ہی کٹھنائی اور مشقت اٹھا کر وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ اپنے دور کی اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خانقاہ میں جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے، اے علماء اکرام، تم لوگ آ کے میرے چاروں طرف بچھے جاتے ہو، بھیڑ لگائے رہتے ہو مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے، مجھ سے کچھ لینے کے لیے۔ میں شمس الحق کے ہر بال کے جڑ میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے انسانیت کا انجیکشن لگایا ہے تاکہ میں انسان بن جاؤں، تاکہ مجھ سے کبر اور حیوانیت نکل جائے۔ آخر اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تم مجھے قدر کر رہے ہو، اس طرح محبت کرتے ہو، عظمت کے ساتھ پیش آتے ہو، اور آج ہم شاہ صاحب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے واز میں کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں، اصلاحی تعلق کی بھی ضرورت نہیں۔ جو بھی کہتا ہے کہ مجھے اصلاح کی قطعا ضرورت نہیں، اس کے کندھے پہ ابلیس سوار ہے، بھوت سوار ہے، سرسوں کے تیل سے اس پر جھاڑ پھونک کے بغیر اس کے کندھے سے یہ بھوت کبھی نہیں اترے گا۔ یعنی اکابر دین کے سامنے سر جھکائے بغیر یہ بھوت کبھی نہیں نکلے گا۔ اشاعت گمراہی کو اگر کوئی دین سمجھ لے تو وہ دین کیوں کر بن جائے گا؟ اگر اصلاحی تعلق اور سلوک و تصوف اگر گمراہی ہے تو کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے؟ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے؟ کیا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پورے بر صغیر کے تمام چوٹی کے علماء کے استاذ تھے، کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ بھی تو کسی اور بزرگ کے ہاتھ میں بیعت تھے، ان سے اپنی اصلاح کرائی ہے انہوں نے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پورے متحدہ ہندوستان میں، پورے بنگلہ دیش میں ان کی محنت کے برکت سے پورے ملک ایک دم نورانیت بھر گئی ہے، کیا وہ حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی گمراہ تھے؟ وہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت تھے، وہ ان کو خلافت دی ہے، کیا وہ سید احمد شہید بھی گمراہ تھے؟ بیعت ہوتے ہی کیا گمراہ ہو جاتا ہے؟ مرید ہونے سے ہی گمراہ ہو جاتا ہے، اور بیعت اور مریدی اگر ترک کر دے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ جن کا اس قسم کے خیالات ہے وہ جہنم کا راستہ طے کر رہا ہے۔ بر صغیر کے تمام علماء، چاہے وہ دعوت کے لائن میں ہو، بیان کرتے ہو، واعظ کہتے ہو، تفسیر کرتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو، تمام کے تمام علماء کے جو سرخیل ہے، استاذ ہیں، سر تاج ہیں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ بھی تو اپنے والد حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت تھے، اپنی اصلاح وہیں پر انہوں نے کرائی ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو پورے عرب دنیا ان کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، عظمت کی نگاہ میں ان کو دیکھتے ہیں۔ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ وہ بھی گمراہ تھے؟ اگر یہ تمام بزرگان دین اگر راہ راست پر ہے، حق پر ہے، تو یقیناً ان کے خلاف بولنے والا گمراہی پر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اپنے اصلاحی تعلق جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یقیناً وہ گمراہی کے دائی ہے، گمراہی کا دائی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، قبرستان میں پہنچ گئے ہیں، یہ خیال کرنا غلط ہے۔ ایسے جاہلوں کو سبق سکھانے کے لیے بہت سارے بندگان خدا اس دھرتی پہ اب بھی موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، ساری دنیا میں ایسے علماء دین اب بھی موجود ہے، یکے بادیگر رہتے رہیں گے قیامت تک، سراپا جہالت کا ڈپو بن کے امت کو ہدایت کا درس کہاں سے دو گے؟ امت کو دین کہاں سے سکھاؤ گے؟ پہلے اپنی جہالت کا علاج کراؤ، اینٹی بایوٹک خود پہلے کھاؤ تاکہ جہالت کی بیماری سے تم کو نجات ملے۔ علماء دین کے سامنے جو سر جھکاتے نہیں، وہ اب تک انسان ہی نہیں بن پایا، اوروں کو دین سکھائیں گے کہاں سے؟ علماء سے جو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یقیناً گمراہی کی طرف رواں ہیں۔ اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے، علماء کرام میرے وارث ہیں، نائب ہیں، نبی خود جنہیں نائب فرما دے، نائب کہہ دے، انہیں اعراض کر کے چلنا، کیا یہ ہدایت ہے یا سراسر گمراہی کی راہ ہے؟ علماء کرام سے روگردانی کرنا، انہیں ٹھکرانا، ان کی بات کو ٹھکرا دینا، علماء کو اپنے ماتحت چلانے کی کوشش کرنا، یہ خود دلیل ہے کہ یہ گمراہی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، یہ خود دلیل ہے کہ یہ گمراہی کی طرف یہ رواں ہے۔ عالم کو اپنے ماتحت بنانے نہیں چاہیے، ماتحت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، علماء دین کے ماتحت خود کو چلانا چاہیے، جب جا کے وہ انسان بنتا ہے تب جا کے جنت کی راہ ان کو نصیب ہوتی ہے، نورانی راستہ تب جا کے ان کو مشاہدے کرنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ،
عالم کے لیے اللہ کے تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں، زمین میں، سب کے سب دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ انہیں معاف کر دیجئے، ان کے مراتب کو، درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریا کی مچھلی تک، یہاں تک کہ بل کے چیوٹیاں بھی علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، تم تو چیوٹی سے بھی خود کو بدتر بنا رہے ہو علماء سے روگردانی کر کے۔ عالم اسے کہے، جس ساری دنیا کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے علوم کے سامنے جو سر جھکا کے چلے، صرف دورے سے فارغ ہو کر ہی وہ عالم نہیں بنتا، دورے سے فراغت کی وجہ سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ ہاٹ ہزاری سے ایک آدمی دورے سے فراغت حاصل کی ہے، ذہانت میں اپنی مثال وہ آپ تھے، دورے میں وہ نمبر اول میں ان کو کامیابی ملی، لیکن اب وہ بنگلہ دیش کے جتنے بدعتی ہیں ان سب بدعتی کا لیڈر بنے ہیں، اور یہ اپنے خادم سے ایک لوٹا بھر کے پانی ہاٹ ہزاری کے جو اساتذہ ہیں ان کے یہاں بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا ہے خادم کو کہ جا کے میرے اساتذہ سے کہنا کہ آپ لوگوں کے علوم آپ سب کو واپس۔ اس قسم کی بے ادب تو مدرسے ہی میں پیدا ہوا ہے، یہ بھی تو دورے پڑھا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن وہ عالم ہے، بے ادب ہے۔ اس لیے تمام اکابرین اسلاف کے سامنے جو سر جھکانا سیکھا نہیں، یقیناً وہ بے ادب ہی کوئی ہوگا، یقیناً وہ دین سے دور ہے، مردود ہونے کے راہ اپنا کے رکھا ہے وہ۔ اسی لیے حضرت
مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ
کہا ہے،
اے بسا ابلیس آدم رو ہست،
اے لوگوں سن لو کہ بہت سے ابلیس بھی انسان کے شکل میں آتا ہے،
بس بھر دست نبایت داد دست،
اس لیے ہر کہیں جا کے سر جھکانے کی ضرورت نہیں، سر جھکانا نہیں چاہیے، اگر سر جھکانا ہے تو ان کے سامنے سر جھکاؤ جو علم نبوی کے سامنے سر جھکا دیتا ہو، علم وہی آسمان علم کے سامنے جو سر جھکا دیتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکابر دین کو ماننے کو کہا ہے، جب اکابر امت کے سامنے سر جھکائے گا تب وہ صراط مستقیم پر رہے گا، اکابر امت کی راہ کو جو خیر بات کہہ دے وہ یقیناً گمراہی کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے کسی بھی بات کی طرف التفات نہیں کرنے چاہیے۔ اب امت کے علماء کو رسی میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، علماء کے سامنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تک سر جھکا دیے ہیں، خود صحابی ہیں، دوسرے صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن زبردست علم کے حامل ہیں، صحابہ ہو کے ان کے سامنے سر جھکا دیے ہیں۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر علماء ہی ہیں، پوچھ لیجئے ان سے ان باتوں کی حقیقت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے پائے کے صحابی تھے، مفتی تھے، فقی تھے، اور ایک واقعی بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے سامنے کسی کو فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جو صحابی نہیں تھے، وہ جب فتویٰ دیتے تھے تو دوسرے لوگ جو ان کو نہیں پہچانتے تھے وہ کہا کرتے تھے، یہ کون ہے، یہ تو صحابی نہیں ہے، اگر صحابی ہوتے تو ہم پہچان جاتے، صحابی ہو کے پوچھتے تھے یہ کون ہے جو صحابہ کے سامنے فتویٰ دیتے ہیں، کوئی تعارف کرا دیتے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تو ایک دم خاموش ہو جاتے تھے، یہ تب تو ٹھیک ہے۔ صحابی نہ ہونے کے باوجود بھی بڑے عالم بڑے فقی ہونے کی وجہ سے صحابہ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تعلیم دی ہے۔ آج امت گمراہ ہو رہی ہے، ہلاکت میں ڈوب رہی ہے، صرف واحد وجہ یہ ہے کہ علماء کے سامنے وہ سر جھکاتے نہیں، اس کا برعکس کوشش یوں کی جاتی ہے کہ علماء ان کے سامنے سر جھکا دے، جس کے نتیجے میں اب ہدایت کی اشاعت نہیں ہو رہی ہے، دین کی اشاعت نہیں ہو رہی، گمراہی کا فروغ مل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علماء دین کے سامنے سر جھکانے کو کہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سر جھکانے کو توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. سارے علماء دوڑ رہے ہیں اصلاح کے لیے. یہ بنگلہ دیش کے دعوت الحق کے امیر جاترہ باری مدرسے کے محتمیم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. وہ ایک اللہ والے کے سامنے جا کر ٹوٹل اپنے آپ کو حوالہ کر دیے ہیں. وہ اپنے شیخ حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ کانپتے رہتے تھے ڈر سے. اس سے ان کی رسوائی بڑھی ہے یا ہدایت کا نور چمکا ہے؟ بنگلہ دیش کے نامور عالم حضرت مولانا اطہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولانا انور شاہ صاحب جو جامعہ امدادیہ کشور گنج کے محتمیم ہیں, وہ بھی حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اب یہ کشور گنج کے حضرت مولانا انور شاہ صاحب اتنے بڑے باپ کے صاحبزادے ہیں اور خود اتنے اونچے پائے کے عالم ہیں, اتنے بڑے اتنے عظیم ادارے کے وہ ذمہ دار ہیں. انگریزی تعلیم یافتہ اونچے اونچے طبقے کے لوگ ان کے سامنے حاضر ہو کر ادب سے دعا کو دعا کے لیے کہتے ہیں. ڈی سی تک بھی ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ادب کے ساتھ. 20-30 میل فاصلے سے لوگ آ جاتے ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے. یہ انور شاہ صاحب حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ڈر سے کانپتے رہتے تھے, تھراتے رہتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اور ایک بڑے عالم حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بسون دھرا کے بانی ہیں, بسون دھرا مدرسے کے بانی ہیں, وہ پٹیا مدرسے کے بہت ہی باروب مفتی رہے اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے. ادھر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق بہت ہی گہرا تھا. جب ایک مرتبہ ایسا ایک واقعہ ہوا ڈھاکہ ہی میں, جب ان کو پتا چلا کہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ خفا ہے, تو حاجی حبیب صاحب کے مکان پہ وہ جدھر سے آئے تھے تھوڑی دیر رک کر کے ادھر ہی سے واپس چلے گئے. مارے خوف کے شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آنے کو ان کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی, چپ کے وہیں سے واپس ہو کے چلے گئے. چپ کے وہیں سے واپس ہو گئے. بیت المکرم کے خطیب مولانا عبید الحق جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ پورے بنگلہ دیش کے علماء کے سرتاج تھے. بڑے بڑے علماء جن کے سامنے لب کشائی کی ہمت نہیں کر پاتے, وہ بھی شاہ ہردوئی حضرت ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خود کو انہوں نے حوالہ کیا ہے, خود کو سونپا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف بنگلہ دیش ہی نہیں بر صغیر کے علماء جن عظمت کی نگاہ سے جن کو دیکھتے ہیں, وہ بھی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں سونپا ہے خود کو. ہاٹ ہزاری مدرسے کے موجودہ محتمیم صاحب اتنے بڑے عالم اونچے پائے کے عالم ہیں, وہ خود کو سونپے تھے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. سلہٹ کے حضرت مولانا نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کوریا فخر بنگال ضلع بی باڑیا کے مرد مجاہد حضرت مولانا تاج الاسلام صاحب, وہ بھی تو کسی نہ کسی کے سامنے خود کو سونپے تھے. یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے اصلاحی تعلق جوڑنے والے تھے, جڑے ہوئے تھے, اپنا تعلق جوڑے رکھے تھے. اور تم جاہل آدمی ہو, نہ علم ہے تمہارے پاس, ان کے سامنے تمہاری لکھائی پڑھائی کچھ بھی نہیں, اور وہ اتنے بڑے بڑے علم کے ایک سے ایک پہاڑ ہے, اس کے باوجود وہ سب کے سب کسی کوئی نہ کوئی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو حوالہ کر رہے ہیں, سونپ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اسے فرض سمجھ رہے ہیں. اور تم جاہل جٹ ہو کے فتویٰ دیتے ہو کہ کسی اصلاحی تعلق کسی سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, کسی سے اصلاحی تعلق جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, پیری مریدی کی کوئی ضرورت نہیں, سیدھے وہی ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ये सारे के सारे क्या जहन्नमी थे? क्या ये सब गुमराह थे? हुआ क्या आज उम्मत को? औरों के लिए हिदायत की दुआ तो करते फिरते हैं, लेकिन हिदायत के राह पर खुद तो नहीं चलते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, सही समझ अता फरमाए। इंशाल्लाह इस चिराग को कोई बुझा नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के आसमान इल्म के चमकता हुआ सितारा, एक ठाटे मारता हुआ एक समंदर है। पूरी दुनिया में उनका इल्म का डंका बजता था। और हजरत हकीम उलम्मत हजरत थान भी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अखबारों में जम के लिखते थे। हूबहू इसी मजमून को मैंने किताब में पढ़ा भी है, और मैं अपने उस्ताद मौलाना हजरत मौलाना अब्दुल मजीद ढाकवी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने जिक्र भी किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अखबार में पढ़ा भी है कि वो लिखते थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ। लेकिन एक जमाने के बाद इल्म सलाहियत के पहाड़ होने के बावजूद एक मरतबा उन्होंने सोचा कि तारीख दानी में बेमिसाल होने के बावजूद उन्होंने सोचा एक मरतबा के जाके तो देखे उनको है वो कैसे। एक ही मजलिस में बैठे थे कि जिंदगी के काया पलट गया और बैद भी हो गए, और इतना जार कतार रोए, इतना रोए कि क्या पढ़ा हमने अब तक, क्या सीखा। और फिर उन्होंने ये शेर भी कहा उस मौके पर,
जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर ना पैदा सुबह बातिल हुआ, आज ही पाया मुझा कुरान में, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ, चाहा खुदा ने तो तेरी महफिल का हर चिराग जलता रहेगा, यूं ही बुझाया ना जाएगा।
ए हकीम उलम्मत, आपके यहाँ आने के बाद मेरे कल्ब का एहसास यूं है कि गोया कुरान अभी ताजा नाजिल हुआ है। हाँ, आज ही तो समझा कुरान पाक है क्या, मजा आज ही मिला मुझे। आपके यहाँ जो चिराग जल रहा है, कोई इंसान दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं पाएगा, जलता रहेगा ये चिराग। ये चिराग तो खुद हक ताला ने जलाया है। हजरत हकीम उलम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जान से मार डालने के लोगों ने साजिश रची थी, जिसे खुद खुदा रखे उसे कौन चखे, बल्कि वो साजिश रचाने वाले खुद हलाक हो जाते हैं। आखिर अपना ही हाथ पैर वो तोड़ रहे बैठे रहते हैं। जो अल्लाह को नाराज कर दे, अल्लाह के तीर से वो अपने आप को कैसे बचा लेगा। दुनिया की ताकत के बलबूते पर एक एक आदमी सूरमा हो जाते हैं और धमकी देते रहते हैं कि
ऐसा करेंगे तैसा करेंगे।
जब हक ताला किसी की पकड़ते हैं और गिरफ्त में लेते हैं तो एकदम सीधा कर देते हैं, सीधा करके रखते हैं। नमरूद अपनी ताकत का बड़ा ढनोरा पीटा, लम्हे में हक ताला ने उसकी सुपर ताकत को सिफर बना के रखा। हाँ, एक हकीकत ये भी है, एक लंबी मुद्दत तक ताला उसको ढील दे के रखा ताकि देखूं कहां तक चलता है, कहां तक दौड़ता है देखूं। पतंग तो उड़ता ही रहता है ऊपर को, लेकिन जिसके हाथ में उसका धागा होता है वो धागा छोड़ता ही रहता है, ढील देता ही रहता है। लेकिन जब वो धागा खींचने लगता है तब तो जमीन पर आने को वो मजबूर होता है। जब डोरी खींचने लगता है तो वो पतंग जमीन को आने को मजबूर होता है। ढील को जैसे यूं ना समझे, मैं बहुत कुछ हो गया हूं, शेर बन गया हूं। जब अल्लाह ताला शेर का गर्दन मोड़ दे तो वो लोमड़ी से भी बदतर हो जाता है। लोमड़ी की जितनी ताकत होती है, वो ताकत भी उसके अंदर वो नहीं रहती। इसलिए इस किस्म के हद तजावजी से बाज आ जाना, खालिस हिदायत के राह पर चलना, सिरात मुस्तकीम और नूर के राह पर, नूरानी राह पर चलना, यही हमारे लिए वाहिद कामयाबी के राह है क्या या नहीं। हक ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।
हाजी अब्दुल्ला मुहाजिर मुक्की रहमतुल्लाह अलैह,
जिनके सामने सर झुकाए हैं
मौलाना रशीद अहमद गुंगी रहमतुल्लाह अलैह,
हिंदुस्तान के चोटी उलमा के सरखेल
हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानुतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوی قیم الامت مولانا اصف علی تھانوی مولانا خیل احمد سار
جیسے چاند سورج جن کے سامنے سر خم تسلیم کیا ہے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی زیارت کو میں اپنے لیے نجات اور جنت کا وسیلہ سمجھتا ہوں. اتنے بڑے بڑے حضرات یہ فرماتے ہیں اصلاح اتنے اونچے پائے کی چیز ہے, پھر اتنے اعلیٰ چیز کو اتنے گھٹیا نگاہ سے دیکھنا اپنے کو گھٹیا بتانا نہیں ہے کیا؟ اپنی بربادی کی یہی دلیل ہے نہیں کیا؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے, ان باتوں کو اللہ تعالی پوری دنیا میں پہنچا دے. تم اگر دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو میں جمع دوں گا.
جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے, چراغے رکھے عزت برفر عزت ہرا کستو زند ریشت بسوزت.
اللہ کا جلایا ہوا چراغ کو جو بجھانے جائے وہی خود برباد ہوتا ہے, ہلاک ہوتا ہے, ذلیل و خوار ہوتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے جس کو روشن کرے قدرت حق, جس کو روشن کرے قدرت حق وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے.
اللہ کی جلایا ہوا چراغ کو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو بجھا دے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو قبول فرمائے. سارا جہاں میں ہمارے علماء دین کو اللہ تعالی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ علم نبوت کی یہ نور ہر چپے کو پہنچ جائے, نور نبوت کا نور پہنچتا رہے.
الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی الکریم.